जी बिस्मिल्लाह। हल्दी आपने लास्ट
लेक्चर में नफ्स की जो डिफरेंट मतलब आप टाइप्स बता रहे थे, नफ्स लवामा, नफ्स अमारा, थे उसके बाद दो तीन और थे, तो नफ्स जो है वो तो एक ही है
जी।
जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं
ये टाइप्स नहीं है, ये मैंने कई दफा कहा कि ये टाइप्स नहीं है, ये हालतें हैं।
नहीं, ये हालतें एक ही नफ्स की डिफरेंट टाइप
हालतें हैं ना। टाइप का मतलब ये है कि अलग अलग किस्म के नफ्स हैं। अगर आप जब टाइप की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास कोई और नफ्स हो सकता है, मेरे पास कोई और नफ्स हो सकता है, अलग अलग किस्में हैं।
तो एट वन पॉइंट इन टाइम एक नफ्स पे
नफ्स मुख्तलिफ हालतों में हो सकता है
जी, तो वो चेंज हो सकता है, लवामा से ट्रांसफॉर्म,
बिल्कुल ऐसे ही होता है,
और उससे मुतमईना,
ऐसे ही
बेस्ड ऑन फीलिंग्स और एनवायरनमेंट और
नहीं, बेस्ड ऑन मतलब नफ्स के ईमान और अमल के मेयार। नफ्स की हालत डिपेंड करती है उसके ईमान और अमल के मेयार पे। यानी नफ्स जब शुरू होता है, नफ्स इंसानी जब अपनी ज़िंदगी शुरू करता है नॉर्मली आम इंसानों में, तो वो नफ्स अम्मारा होता है, अम्मारा होता है वो। अम्मारा का मतलब ये होता है कि उसका जिस्म, क्योंकि वो जिस्म के अंदर होता है बन, तो उसका जिस्म उसे हुक्म देता है और आम तौर से हुक्म देता है बुराई का। अम्मारा तुम बिसु जो आयत है सूरह यूसुफ में, इन्ना नफ्सला अम्मारा तुम बिसु ए इल्ला रहमा रब्बी, कि अगर नफ्स को उसकी डिफ़ॉल्ट हालत में छोड़ दिया जाए, कि जो डिफ़ॉल्ट हालत यह है कि विद इन मटीरियलिस्टिक डोमेन, तो मादियत में बंद होने की वजह से यह जिसमें मादी उस पर सवार रहता है और उसको अपनी मर्जी से दौड़ाता फिरता है, तो वो अमारतुम बिस्सू वाली हालत में, यानी कि इट इज़ अंडर द ऑर्डर, अंडर द डोमिनियन, और वो जो डोमिनियन है वो उसको सू यानी बुराई की तरफ ले जाती है। क्योंकि मादियत अगर डोमिनेट करेगी तो वो किसी ऐसी चीज की तरफ नहीं ले जाएगी नफ्स को के जो उसके लिए अच्छी बात हो। इसी से मिलती जुलती एक हालत और है जिसे नफ्स मुसव्वला कहा गया है। दो तीन जगह कुरान करीम में ये भी जुमले आए, और एक उसमें यह आया है कि सामरी से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि तुमने ये क्या किया, ये गौशाला बछड़ा बना के और कौम को इस रास्ते पे लगा दिया। हालांकि सामरी बहुत मतलब ज़हीन आदमी था, सामरी ऐसा शख्स नहीं था कि जो मतलब के बेवकूफ़ या बेईमान हो, वो एक एतबार से मतलब मोमिन भी था, अक्लमंद भी था, ज़हीन भी था। तो उससे जब पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसने कहा कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, यानी कि ये एक ऐसी बात है कि मेरे नफ्स ने इसको बना लिया। नफ्स मुसव्वला का मतलब ये कि वो नफ्स जो अपने मुताबिक ख्यालात गढ़ गढ़ के लाता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है अपने ख्याल में, और उस पर वो काम करता रहता है। एक नफ्स की हालत ये भी है। और दूसरा जो ये जुमला है ये कुरान करीम में आया फिर सूरह यूसुफ में, कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में डालने के बाद और आए थे हज़रत याकूब के पास और कहा कि वो भेड़िया खा गया और ये सब, तो उन्होंने कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ये तुम्हारे नफूस ने ये बात गढ़ ली है। एक नफ्स की हालत ये होती है कि जिसमें वो अपनी मर्जी से चीज़ों को गढ़ गढ़ के ला रहा होता है, बना बना के फैब्रिकेट कर रहा होता है। एक एक हालत यह है, इसको नफ्स मुसव्वला कहते हैं। फिर जहाँ से नफ्स इम्प्रूव होना शुरू होता है वो लवामा है। वला उक्समु बिन नफ्स लवामा, सूरह क़यामत की पहली या दूसरी आयत है कि खुदा नफ्स लवामा की कसम खा रहा है। उसका मतलब है कि नफ्स लवामा काबिल तारीफ है, यानी कि फिर नफ्स जो है उसके अंदर बेदारी वाली हालत आए और वो अपने आप को मलामत करना शुरू करे कि तुम जो इसमें हो कि चीज़ें बना बना के ला रहे हो बग़ैर हक बातिल देखे हुए, या तुम जो बिल्कुल मादियत के अंडर डोमिनेशन चल रहे हो, ये हालत सही नहीं है, कम आउट ऑफ दिस कंडीशन। तो इंसान का नफ्स उसे खुद मलामत करना शुरू करता है, तो ये नफ्स लवाम है। और जब इंसान का, यानी कि बल्कि यूं कह लेंगे, जब तक नफ्स मलामत ना करे उस वक्त तक इंसान की इम्प्रूवमेंट का सफर शुरू नहीं होता। यानी बाहर से कोई उसको कुछ भी सुनाता रहे, कुछ भी तबलीग करता रहे, जी मतलब मुख्तलिफ कुछ भी कोई तबलीग करता रहे, लेकिन असर उसी वक्त होता है कि जब नफ्स लवामा की हालत में आना शुरू हो जाता है। यानी नफ्स खुद अपने आप को मलामत करता है कि ना इस हालत में रहना है जो मुसव्विला वाली हालत है, और ना उस हालत में रहना है कि जो हमारा तुम बेसू वाली हालत है। यानी बिल्कुल मादियत के अंडर में रहना शायद सबसे पस्तर है। उसके बाद बुरी हालत यह है कि वो यानी कि हयूला और इस किस्म की चीजों के जेरे असर हो, क्योंकि बुनियादी तौर से तो यूं समझ लें कि जितने भी उकला हैं वो भी एक ही बात करते हैं, और दीन ने भी यही बात कही है, और बल्कि छठे इमाम की तो एक हदीस है कि खुदा का मोमिन से ये अहद है, वादा है, कि किसी भी चीज़ को बग़ैर दलील के कबूल नहीं करना है, और किसी भी चीज़ को बग़ैर दलील के रद्द नहीं करना है। यानी कि ये मकतब अहले बैत में ही ऐसी बातें, बाकी लोगों के पास नहीं है इस किस्म की बात। कि यानी कि ये ईमान की शरायत में से है, ये बात अहद खुदाबंदी है कि किसी भी चीज को अगर कबूल करना है तो दलील के साथ, यानी आपके पास दलील होना चाहिए किसी बात को भी आप अगर कबूल कर रहे हैं, और अगर रद्द कर रहे हैं तो भी दलील होना चाहिए। तो मुसव्विला का मतलब है यही गढ़ लिया, बस मुझे यूं करना चाहिए। अब सामरी ने क्या कि उसको वो मिट्टी मिल गई रूहुल अमीन के कदमों के नीचे वाली, उसने कहा चलो ये खेल खेलते हैं, ठीक है। और यही हजरत यूसुफ के भाइयों को भी, उनके हजरत याकूब ने कहा था कि तुमने ये बना लिया बात अपनी तरफ से, मतलब ये बेस्ड ऑन फैक्ट नहीं है। तो आप देखें कि ज्यादातर इंसानों के नफूस इन दो हालतों पर ही चल रहे होते हैं, या तो हमारा तुम बेसू होते हैं, यानी मादियत उन पर हुक्मरानी कर रही होती है, मादी तकाजे उन पर हाकिम होते हैं, या ये कि वो चीज़ों को फैब्रिकेट कर करके ला रहे होते हैं बग़ैर हक और बग़ैर दलील के। और अगर आप इस जगह पर आ जाएं कि यानी दलील की बुनियाद पर खाली चीज़ों को कबूल या रद्द करें, तो इंसान इस बात को देखकर हैरान रह जाएगा कि जितनी चीज़ें मैंने कबूल की हैं, मेरे जितने सेट ऑफ बिलीव्स हैं मोस्टली रिजेक्टेबल हैं। अगर इस पैमाने और इस मेयार पर इंसान आके अपने ईमान को परखना शुरू करे, तो यानी उसे यहां तक ये बात समझ में आएगी कि मैं जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं वो भी बेबुनियाद है, मेरा जो कलिमा है ईमान का वो भी, उसकी भी मेरे पास कोई बुनियाद नहीं है, कोई दलील नहीं है कि। और इसमें इब्तदा तो वहीं से होती है, जाहिर इब्तदा तो मारिफत से है, लेकिन असल चीज सिर्फ जानना नहीं होता, बल्कि असल चीज जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कल्ब में एक कैफियत का पैदा होना कि नहीं मुझे ये चीज ऐसे हासिल होना चाहिए, कल्ब की गिराह का बनना, कल्ब का के ताल्लुक का पैदा होना, ये चीजें अहम है, यानी ईमान का जनरेट होना। तो फिर उसके बाद जब ये लवामा वाली हालत आती है, यानी कि नफ्स में खुद ये बेदारी की कैफियत आती है कि ये गलत है, मुझे इन दोनों में से किसी हालत में नहीं रहना, ये दोनों हालतें गलत हैं, तो फिर वो ट्रुथ की तरफ हरकत करना शुरू होता है, सच और हक की जानिब हरकत करना शुरू होता है। और फिर रफ्ता रफ्ता जब वो सच्चाई से कंटेक्ट को पा लेता है उससे, यानी बल्कि इवन एक लिहाज से उसको टेस्ट कर लेता है सच्चाई को, तब मुतमइन हो जाता है। जो नफ्स मुतमइन्ना है फिर उसके आगे की मनाजिल है। اور بلکہ ہم نے بہت شروع میں, میں نے 2008 یا 2009 میں پڑھا تھا, تو کیونکہ زیادہ تر اس طریقے سے سنا تھا کہ نفس مطمئنہ والی جو آیت ہے سورہ فجر کی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے, تو میں نے بھی تقریر کا عنوان یہ رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نفس مطمئن, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی نفس مطمئن کی منزل یا اس سے بھی آگے شاید امام حسین کے اصحاب ہوں, جو انسان کامل ہے اس کی منزل نفس مطمئن نہیں ہوتی, بلکہ وہ آخری منزل ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کیونکہ نفس مطمئن ہے, پھر راضیہ ہے, پھر مرضیہ ہے, پھر بہشت لقاء ہے, یعنی پھر لقاء, لقاء کی منزل میرے بندے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آخری منزل ہے میری جنت, یہ انسان کامل کا مقام ہے. تو یعنی کہ پھر بعد میں سمجھ میں آئی کہ معصوم کا مقام مطمئن والا نہیں ہے, نفس مطمئن والا, وہ تو ان کے شیعوں کا یا ان کے شاگردوں کا مقام ہے. جی یا غلطی ہو سے مطلب
غلطی ہو جائے تو وہ استغفار اس کی توبہ ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے تو اس توبہ کے وہ مرحلے پہ نہیں آ سکتا, ایسی بات
نہیں. بات شاید یہ تھی کہ یہ سورہ نساء کی آیتیں, آیت نمبر 17-18 کہ جس میں خدا نے کہا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر برا عمل کر بیٹھے, اور جب جیسے ہی وہ ریئلائز کرے کہ مجھ سے ایک غلط کام سرزد ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کرے. اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے, لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات, کہ جو برا عمل کرتے ہی رہتے ہیں, اور دم آخر جب موت نظر آ گئی اس وقت کہہ رہا ہے میں نے توبہ کی, تو ان کے لیے توبہ نہیں ہے. تو اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ اگر یعنی انسان کی زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور وہ ایک صحیح راہ پر, دین کی راہ پر چل رہا ہے, گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان راہ سے بھٹک گیا, ادھر ادھر ہو گیا. اگر جیسے ہی انسان بھٹکتا ہے فوراً اپنی ڈیویشن کو ریئلائز کرے اور جلدی سے دوڑ کے واپس رستے پہ آ جائے, تو اس کے لیے امکان ہے نا کہ وہ واپس یہ صحیح رستے پہ چلتا رہے گا, یا وہ کہ ایک غلطی کی, دو غلطی کی, تین غلطی کی, مسلسل ڈیویٹ ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بعد میں کبھی پہنچ جائیں گے واپس, تو کیسے کیسے پہنچے گا؟
تو یہ تو انٹینشن ہو گیا کہ میں,
یہی تو خدا کہہ رہا ہے نا, یعملون السیئات, یعنی مضارع ہے, یعملون کا مطلب یہ کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں کہ برائی کر لی اور تائب ہو گئے, اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ مسلسل عادت ہی ہے. اور اس میں بھی بعض چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ عمر سعد کبھی تو اس کو بھی تو شیطان نے یہی بہکایا تھا نا کہ آخر میں کہ ابھی یہ کام کر لو بعد میں توبہ کر لوں گا. عمر سعد کو بھی جو شیطان نے ترکیب سکھائی تھی وہ یہی سکھائی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ توبہ اس کے لیے ہے کہ جو جان بوجھ کے غلطی نہیں کرے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے غلطی نہیں کرے, گناہ نہیں کرے. جو لوگ جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے توبہ کے امکانات کم ہوتے ہیں بہت. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے سے پہلے, آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ بہت سارے بیریئرز توڑ چکا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب انسان نے ایک غلط چیز کا ارادہ کیا، پہلے دل میں آیا نہیں کرو، پھر تھوڑا آگے بڑھا، پھر دل پھر اندر پکڑا نہیں کرو، یعنی یہ بہت دفعہ یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور اس کے بعد وہ اوورکم کرتا ہے اپنے اندر کی تمام آوازوں کو، اور جتنے اسٹیپس اس کا اپنا ایمان اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے سب کو توڑنے کے بعد عمل کرتا ہے اس پر. یہ بات صحیح ہے؟ ارے سمجھ، تو پھر یہ نا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک غلطی نہیں کی اس نے، بلکہ اب بہت سارے جو خدا نے ایمان کے ذریعے سے جو دیواریں کھڑی کی تھیں گناہ سے بچنے کے لیے، ان سب کو رونتا ہوا آیا یہاں تک. اگرچہ کہ عمل برا ایک ہی دکھ رہا ہے دیکھنے والے کو، لیکن یہ ایک حد تک عصمت نہیں ہے. عصمت یعنی محفوظ کرنے والی چیز، ایک محفوظ کرنے والی چیز کو نہیں توڑا ہے، بہت سو کو توڑتا ہوا ہے. تو اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ یعملون سوء بجہالت، جہالت سے ہو جائے ٹھیک ہے. بعض اوقات ایون جہالت میں مے بھی آپ کسی ٹیمپٹیشن کو بھی لے سکتے ہیں، کہ بعض اوقات انسان اتنا ٹیمپٹ ہو جاتا ہے کسی گناہ یا غلطی کی طرف کہ بالکل بے اختیار غلط کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ جانتے بوجھتے، اور پھر یعملون کا مطلب ہے کہ کرتے ہی رہتے ہیں کام، ایک دفعہ میں نہیں، بار 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 بار. تو ان کے لیے پھر جو ہے نا وہ، اور اس کی مثال دیکھیں، ایک جو ہے بڑا کلیئر ہمارے ذہن میں کنسیپٹ رہنا چاہیے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں اس میں کبھی کسی کی برائی ہو رہی ہے، یا کسی کی تحقیر یعنی حقارت سے کسی کا ذکر ہو رہا ہے، یا کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہمیں ایک بات کے بارے میں بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ اول تا آخر کتاب حق ہے اور کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے علماء ایک بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ تحقیق ہے، کہیں بھی تحقیر نہیں ہے. یعنی اگر خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو تم ہدایت کرتے ہو، کہ انہم حمر مستنفرت فرت من قسورہ، یہ گویا کے بھڑکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. اب کہہ رہے ہیں قرآن یہ بات کر رہا ہے گدھا، قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اگر تم جو یہ اے پیغمبر تم ان کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، اور یہ لوگ جو ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں یا جو بھی ہدایت کی دعوت دے اس سے بھاگ، اگر تم ان کے نفوس کو دیکھو تو یہ وہ بھڑکے ہوئے گدھوں کی مانند ہی ہیں، ان کی حقیقت وہی ہے کہ جو شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن کریم نے کہیں بھی، یا جیسے جو ایک بہت سخت مقام ہے سورہ آراف کی آیتوں میں کہ مثلہ کمثل الکلب ان تترک ہو یلہث او تحمل ہو یلہث، جو بلعام باور کی مثال دی ہے بنی اسرائیل میں سے، کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پہ بوجھ ڈال دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. تو یہ تحقیر نہیں ہے جس طریقے سے ہم کسی کو گدھا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کتا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، نہیں، یہ حقیقت ہے. ہے وہی ہے، وہ وہی ہے، اس کی حقیقت ہی وہی ہے. کیونکہ وہ شخص ہے کون کہ اتت کا آیات ہونا، جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی اور وہ اس کو چھوڑ دیا. اس نے آیات الہی کا علم عطا ہونے کے بعد مادیت کے رستے پہ چل پڑا. فأتبعه الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، اور اغوا کر کے لے گیا اس کو. تو یعنی اس حوالے سے قرآن کریم کے مطلب مطالعے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی کوئی داستان سنا رہا ہے. جیسے میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا کہ قرآن کریم میں ایک بھی واقعہ سٹوری یا داستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر داستان ہوتی تو داستان سرائی کے جو لوازمات ہوتے ہیں نا وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے. جس طریقے سے کہ لوگوں نے قرآن کریم کے واقعات کو لے کر اسٹوریاں بنائی ہیں, یہ بات صحیح ہے, لوگوں نے قرآن کے واقعات کو لے کے اسٹوریاں ڈیولپ کی ہیں. قرآن اسٹوری نہیں سنا رہا ہے, بلکہ قرآن کریم واقعات کے پیرائے میں حق اور ہدایت کا بیان ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ اس انداز سے بات کی جائے تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. عام طور سے واقعات کے پیرائے میں بات کی جائے تو لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, اس لیے اس انداز کو اپنایا ہے, نہ کہ کوئی سٹوری سنائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اور جہاں پر ایگزیکٹنیس ہے وہاں پر بالکل مطلب واضح طور سے, جہاں پر تمثیل و تشبیہ ہے وہاں پر مثال کا لفظ ہے, کا لفظ ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ کا جو ہے انہیں گویا کے, جو اس کی مثال ایک کلب کسی ہے, کتے کسی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم بات کر رہے تھے, واپس آ جاتے ہیں ہم چل حدیث کے عنوان پہ. تو دوسری حدیث کا بیان ہم نے مکمل کر لیا تھا لاسٹ ٹائم, آج سے انشاءاللہ حدیث نمبر 3. اور جیسے میں نے کہا کہ ان حدیثوں کو بار 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 ریپیٹ بھی کرتے رہیں, کیونکہ جو ابتدا میں تقریباً 10 کے قریب احادیث ہیں, اور پھر حدیث نمبر 19 ہے جو غیبت پر ہے, یعنی 2 سے لے کے 10 تک ان تمام صفات پر بات کی ہے کہ جو جن سے نفس کو خالی ہونا چاہیے, جن سے نفس کو دور رہنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد حدیث نمبر 19 ہے غیبت. تو یعنی ان سب کو اگر ملا لیں تو تقریباً 11 یا 12 صفات بیان کی ہیں کہ جو انسان کے تزکیہ نفس کے حوالے سے اہم ہیں, اور سب سے پہلے ان کو ہمیں اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے. تو ہم نے ریاکاری پہ بات کر لی, اب حدیث نمبر 3 ہے عجب یعنی خود پسندی. اور جس طریقے سے ریاکاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے, ایسے ہی امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ عجب یا خود پسندی کون سی ہے, الذی یفسد العمل, جو عمل کو فاسد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو خود پسندی اور عجب کا نتیجہ کیا ہے, عمل فاسد ہو جاتا ہے. اور فاسد ہونے کا مطلب بنیادی طور سے یہی ہے کہ ایک چیز وہ بینیفٹ دینے کے یا اس طریقے سے کارآمد ہونے سے اس کی ختم ہو جائے کہ جو اس کا مین پرپز ہے. ٹھیک ہے, یعنی فساد پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز میں کہ اس کو جو کام کرنا چاہیے, جو فنکشن پرفارم کرنا چاہیے, وہ اب اس کے قابل نہیں رہا. تو یعنی انسان کے عمل کا بنیادی مقصد کیا ہے, کہ انسان کا عمل اس کو بلند کرے خدا کی بارگاہ میں, اور اس کے لیے ابدی اخروی نجات پیدا کرنے کا سبب بنے. یہ مقصد ہے عمل کا. عمل فاسد ہو گیا مینس نتھنگ, یہ عمل موجود ہے. دیکھیں اس میں فاسد میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ فاسد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز غائب ہو گئی. فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے مگر وہ کام نہیں کر سکتی جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا یا ڈیولپ کیا گیا تھا. جیسے دودھ یعنی کہ دودھ میں جیسے سرکہ ڈل جائے فاسد ہو جاتا ہے, ایسے ہی بہت سارے یعنی کہ جتنے بھی سسٹمز ہیں آپ کے, یعنی کہ اس کے اگر ماڈرن اس میں لے لیں مثال تو کمپیوٹر پروگرام میں وائرس گھس جائے فاسد ہو گیا. یعنی کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, جس کام کے لیے اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا, وہ اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم یعنی آپ اس چیز پر غور کریں کہ اگر ہم جتنی بھی قرآنی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں معصومین علیہ السلام کی، اس پہ غور کریں تو مومنین کے لیے مسائل آپ کو کہیں زیادہ دکھتے ہیں بنسبت کفار و مشرکین کے. یعنی کہ ہم لوگ اس بارے میں بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں یا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اینڈ ناؤ آئی ایم ان دا سیف زون، اور بس اب مزے ہیں اور آرام سے رہو. لیکن یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں، جو آپ کو یاد ہے ریاکاری میں ہم نے پڑھا تھا، امام خمینی کے بیان تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کاش کہ تم موحد ہوتے، تمہارا دل توحید پرست ہوتا اور تم فاسق و فاجر ہو جاتے، لیکن تم ریاکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کیریکٹرسٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں، ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، آگے چل کے تکبر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، یہ تمام کی تمام ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہیں مومنین کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ مومنین کو اس بارے میں بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جو ہم لوگ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. یعنی ہم تو اب مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ ہم اب اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، خمس و زکات بھی دے دیتے ہیں، تو کام پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اب تو کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو بیانات ہیں ہمارے سامنے اور قرآن کریم کی آیتیں، کہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی انسان پست ہیں، یعنی کہ لو سائڈ پر ہیں، ان میں لوئسٹ آف دا لو وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں، نہ کہ کافر اور مشرک. یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی منافق سب سے نیچے، اور منافق کا پتہ صحیح معنوں میں آخرت میں چلے گا جا کے. دنیا میں تو بہت سارے منافقین ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ ایک بہت اہم میسج ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور پنچنگ میسج ہے، کہ جس چیز کو ہم بار 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 دہرا رہے ہیں وہ یہ کہ صفات صفات صفات، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، کیریکٹرسٹکس. یعنی یہ اوپر اوپر سے ایمان لے آنا، ظاہری طور سے اعمال کا بجا لے آنا، اعمال کو انجام دے لینا، اٹ از سمپلی ناٹ سفیشنٹ. جب تک کہ ہم مسلسل مانیٹرنگ نہ کرتے رہیں کہ میرے نفس کی حالت کیا ہے اور میرے نفس میں کون کون سی صفات پل رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں تو خود پسندی کیا ہے، اور آپ پھر اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، یہ عمل نہیں ہے، صفت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری ہے یا خود پسندی ہے، یہ صفت ہے جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس کی بنیادی مصیبت کیا ہے، عجب کی، یفسد العمل، عمل کو فاسد کر دیتی ہے. یہ نہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، روزے رکھے جاؤ، لیکن اگر عجب کی صفت نفس میں موجود ہے، سب فاسد ہے. نہ نماز تمہیں خدا کی طرف بلند کر سکتی ہے، نہ روزہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرا سکتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تزکیہ
نفس کے حوالے سے یہ ساری کی ساری، جیسے ریاکاری، خود پسندی، تکبر، ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری شروع ہوتی ہے انسان کی اپنی انانیت سے. اس انانیت کے اوپر اگر انسان قابو پا لے یا اس کو کسی طریقے سے ختم کر لے، تو ایسا لگتا ہے کہ انسان اس چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، میں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ کافی ٹپیکل بھی ہے، میرا خیال ہے اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں کافی پہلے، کہ میں کو ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں ختم کر دیا تو بچے گا کیا پھر. میں کو حق کے تابع کرنا ہے، یعنی میں باقی رہنی چاہیے، میرا نفس اپنی جگہ پہ موجود ہے، ظاہر ہے کہ. اور یہ بات میں آپ کو شروع میں جہاد نفس میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جہاد نفس کا مطلب ہے اپنے نفس سے جنگ کرنا. بھائی اپنے نفس سے کیسے جنگ کرے گا آدمی، یا اپنے آپ سے کیسے جنگ کرے گا، یا اپنے آپ کو مار لے گا تو بچے گا کیا پھر؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی بات کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں یا اپنے آپ سے کو مار دیں یا ختم کر دیں، بلکہ جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی میں کو حق کے تابع کر دیں. یعنی یہ جو دو باتیں ہم نے کہیں کہ امارتم بسو والی حالت کہاں سے آتی ہے، مادیت کی ڈومینیشن کی وجہ سے آتی ہے، کہ جب تک نفس اس بات کا خیال کرتا رہتا ہے کہ میں مادی ہوں یا یہ جسم مادی میری اصلیت ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ اپنی طرف سے بنا بنا کے گڑھ گڑھ کی چیزیں لا رہا ہوتا ہے، یہ پرابلم ہے. ان دونوں سے باہر آئیں، اپنی میں کو حق کے تابع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ اصل جہاد نفس ہے. اور اس میں یقیناً دقت ہے، اس میں دقت ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حق کی معرفت حاصل کرنا، حق کو اچھے طریقے سے سمجھنا، پھر اس کے لیے جب آپ ایک مطلب اس رستے پہ آگے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات یہاں پر ضمناً مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایون جو اچھے درجے کے مومنین ہیں، اچھے درجے کے، ان کا ایمان بھی زیادہ تر جذباتی ہوتا ہے، جذباتی ایمان ہوتا ہے. یعنی وہ ایک اپنے جذبات سے امام حسین سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اچھی بات ہے، یا جذبات کے ساتھ آئمہ طاہرین کو چاہ رہے ہوتے ہیں یا دین کو چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ، لیکن بہت تھوڑے سے انسان ایسے ہیں، بہت ہی کم، مومنین میں بھی بہت قلت میں، کہ جن کا ایمان عقلی ہوتا ہے. یعنی عقل و حکمت کی بنیاد پر جن کا ایمان کا پایا جو ہے محکم ہوتا ہے، عقل و ایمان کی حکمت کی بنیاد، بہت ہی کم ہے. یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ انگلیوں پر، اتنی بڑی پاپولیشن میں نا انگلیوں پر گننے والے لوگ ہیں ایسے.
تو لیڈنگ کا، لیڈنگ
پرسنالٹی، یعنی کہ اس میں جو ہے نا، یہ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے افراد جب آپ کو پوری تاریخ میں نظر آتے ہیں تو کتنے کتنے سالوں کے بعد ہیں. یعنی کہ آپ اگر پورے 1400 سال میں گنیں کہ ایسے افراد کے جو واقعاً عقل و علم و حکمت اور ایمان ان سب کو جمع کرنے کے قابل ہو گئے، تو ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہوگی، لیکن ویسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو مشہور ہیں؟ بہت مختصر ہیں. جی،
جو عاشق ہوتا ہے اس کا جو عشق ہوتا ہے وہ تو جذبات سے ڈریون ہوتا ہے.
دونوں قسم کے عشق ہیں. یعنی کہ اس میں عشق حقیقی جو ہے وہ عقل ہے. کہ اس میں ایک کتاب آپ پڑھیے گا اگر ملے، اردو میں بھی ہے، حماسہ و عرفان، آیت اللہ جوادی عاملی کی تقاریر پر ہیں. حماسہ و عرفان، حماسہ، حماسہ یعنی جنگ، جہاد، و عرفان نہیں، وہ حماسہ حسینی ہے، شہید متحرک. تو حماسہ و عرفان، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے ان دو چیزوں کو ہی کمپیئر کیا ہے، اور انہوں نے مثال دی ہے ایک امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور دور جدید میں امام خمینی کی کو بھی انکلوڈ کیا ہے اس میں، کہ ایسے افراد کہ جو اپنی زندگی میں مبارزہ اور جنگ کو اور معرفت الہی کو، ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں، وہ کتنے ریئر افراد ہیں، اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. مطلب یا تو اگر کوئی جنگ کرنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹلی وہ جذبات پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس معرفت الہی کی بنیاد پر باطل کے ساتھ معرکے اور مبارزے کے لیے کھڑے ہونے والے افراد ہیں ہی نہیں.
بڑی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، بالکل،
ہاں وہ, اور اس کے نتائج بھی بہت کچھ اور ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے پورا اس کو وہ کیا ہے, اور اس میں جیسے ایک ایک جگہ پہ آ کے امام خمینی کی غزل انہوں نے نقل کی ہے, بڑی اچھی عرفانی غزل ہے, اور کہا ہے کہ یہ اس زمانے کی ہے کہ جب ایران کے شہر جو تھے نا وہ مسلسل بمباری کی زد میں تھے. ایک زمانہ تھا کہ جب انہوں نے عراق کے پلینز نے بہت زیادہ بمبنگ کی تھی, تو بہت بڑی بڑی مصیبت تھی, ہاں یعنی کہ بہت مصیبت تھی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس زمانے کی غزل ہے. پاس کر دوں ہاں. اسی کتاب کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے, جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس پر محبت کا رنگ آ جاتا ہے, اور وہ عقل ہے جو عاشق ہوتی ہے, یہ عشق حقیقی ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام اگر عاشق ہیں اور رات کو محراب عبادت میں خود سے بے خود ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, مطلب آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے عبادت کرتے کرتے, تو یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے ایک عام انسان ہاں محبت میں اور اس میں, بلکہ یہ عقل کامل کی بنیاد پر ہے, یعنی معرفت کامل کی بنیاد پر ہے, اس کے ہمراہ ہے یہ جو بے خودی ہے, یہ محبت ہے. اور اس کی اور اسی لیے یعنی کہ جو صاحبان معرفت ہیں ان کے لیے کربلا جو ہے وہ اسی لیے ایک الٹیمیٹ ایگزامپل ہے, کیونکہ اس میں آپ جتنی بھی چیزوں کو تقریباً ایکسٹریم تک سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ کو وہ تمام انسٹنسز وہاں پہ مل جاتے ہیں. کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں آپ دیکھیں کہ کاملن یعنی کہ ٹل دا اینڈ, بالکل آخری انسٹنس تک آپ کی عقل میں, آپ کی معرفت میں, آپ کے تعلق بخدا میں کسی چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مطلب ایسا بتائیں پاسبل ہے کیا؟ یعنی ایک انسان اگر آج خدا نخواستہ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں کسی حادثے کی خبر مل جائے, میرے آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو خدا سے تعلق ہے اس میں فوراً ایک فرق پڑے گا. یعنی کہ ہمیں ہر رات خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس طریقے سے نہیں آزمایا کہ میرے قدم پھسل جائیں. یعنی کہ خدا نے ہم پر اتنی مہربانی کی ہے کہ ہماری آزمائش اس حد میں رکھی ہے کہ جو میرے ظرف کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بات تھوڑی آپ سوال اپنا محفوظ رکھیں. تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یعنی کہ ہم تو یہ سب باتیں بہت آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں نا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کے بالکل اینڈ تک پہنچ کے اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رضن بقضاء کا و تسلیما لامرک, تو یہ کس معیار کی بات ہے؟ یہ عشق حقیقی ہے, اور عشق حقیقی ہوتا ہی اس وقت ثابت ہے کہ جب انسان مطلب خود جل جائے, سوزاں ہو جائے, بالکل یعنی جیسے نا آگ کی طرح تپ رہا ہو خود, اور اس کے بعد اپنے محبوب کو فراموش نہ کرے. اور یہ صرف اور صرف ایک صورت میں پاسبل ہے, یہ جذباتیت میں مجھے نہیں پتا لیکن بظاہر نہیں لگتا کہ پاسبل ہے, یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب انسان کی عقل کمال تک پہنچ چکی ہو. اور عقل سے مراد میں بار بار وہی آپ سے کہتا ہوں, تھاٹ نہیں ہے, عقل سوچ و فکر کو نہیں کہتے ہیں, عقل بالکل ایک الگ چیز ہے. اچھا, پھر آپ فرماتے ہیں کہ عجب کے درجات ہیں, اور یعنی ایک لیول نہیں, سوری آپ کا سوال میں نے کر دیا.
جیسے ہم رات دن جو ہے قرآن سنتے ہیں, بار بار اللہ بھی کہتا ہے کہ سچی کتاب اس کے علاوہ کچھ نہیں.
جی.
اور ہم ہمارا یہ ایمان بھی ہے, پھر بھی جیسے کہا کہ بار بار ہے کہ موت ہم نے رکھی ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے, اور وہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا کے, ایون قوموں کا جتنا بھی, پھر بھی جیسے کوئی مطلب حادثہ ہو گیا, کوئی ایسی جو ہے نا مطلب پریشانی آ جائے گی, ہم جو ہے نا مطلب یہ سب سننے کے بعد بھی جو ہے نا پھر بھی
وہ یہ نا ایمان نہیں ہے نا, اسی کو کہتے ہیں نا ایمان نہیں ہے. یعنی جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ جاننا کافی نہیں ہوتا ہے, جب تک جاننا ایمان میں کنورٹ نہ ہو جائے, یعنی انسان کے وجود میں جڑ پکڑ لے, میرا دل اس سے حالت امن میں آ جائے, ٹھیک ہے, تب تب اس چیز کا فائدہ ہے.
لیکن اس کو جو ہے نا مطلب اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ظاہر ہے یہی جو دین ہم کو سکھایا گیا یہی تو ہے, یہی رستہ ہے, یہی راہ ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہی ہے معرفت درست, جس کے بارے میں اقدام کرنا چاہیے. یعنی ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں, جس کا بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم نے اپنے آپ کو مومن خود ہی قبول کر لیا, یعنی اپنے آپ کو مومن کا سرٹیفکیٹ ہم نے خود ہی دے دیا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم جو مختلف اعمال انجام دے رہے ہیں دینی اعمال, تو ہمارا یہ سیلف بلیف اور پختہ ہو گیا کہ جی ہم تو مومن ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اندر. لیکن قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام تو بالکل ایک ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں, وہ تو اس قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ دے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسی لیے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ تم ظاہری طور پر کیا ہو, یہ ظاہری طور پر تمہارا دعویٰ کیا ہے, فرق اصل میں اس بات سے پڑ رہا ہے کہ تمہارے اندر صفات کیا بن رہی ہیں, تمہارے اندر صفات کیا پیدا ہو رہی ہیں. اور اس میں ہمیں پھر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ہمیں اوپر لے جائیں گی, وہ کون سی صفات ہیں جو مجھے اوپر نہیں جانے دیں گی, وہ کون سی صفات ہیں جو ڈارکنیس ہیں, وہ کون سی صفات ہیں جو لائٹ ہیں. اسی لیے معرفت چاہیے, اسی لیے دقت چاہیے. یعنی کہ جب علماء بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے جو تم خالی اوپر اوپر کی جھاڑ پہنچ کر کے سمجھتے ہو کہ ہم نے دین حاصل کر لیا, ایسے نہیں ہے, اس سے کام بننے والا نہیں ہے, وہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو جو ہاں واویلا جو بےچارے سمجھدار لوگ مچاتے ہیں وہ اسی لیے مچاتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں اسی حدیث میں ہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خود پسندی کے درجوں میں سے کیا ہے, ان یزین للعبد سوء عملہ فیراہ حسنا, کہ عجب کے اور خود پسندی کے درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی بندے کے لیے اس کا برا عمل زینت پا جائے اور وہ برے عمل کو حسن دیکھنا شروع کر دے. ایسے افراد بکثرت ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی ویسے ہم اگر اس جملے کو سنتے ہیں تو ہم کہیں گے کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسا کام کرتا ہوگا کہ برے عمل کو حسن کے طور پہ دیکھ رہا ہو, لیکن تقریباً سب مبتلا ہیں. اور کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ درست ہم نے وہ معرفت ہی نہیں حاصل کی کہ سوء عمل کیا ہے اور حسن عمل کیا ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اب تک اپنی معرفت پر کتنا زور دیا ہے, اپنی زندگی میں کتنی دقت کی ہے کہ صحیح کو صحیح سمجھیں, غلط کو غلط سمجھیں, حق کو باطل سے الگ کریں, اس کی جو میزان ہے, جو ترازو ہے, جو مین پیرامیٹرز ہیں ان کو جانیں, ان کو دیکھیں, پرکھنے کے قابل ہوں. کہاں ہم نے اپنے آپ کے اندر یہ معیار پیدا کیا کہ جیسے خداوند کریم فرما رہا ہے نا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا. یعنی فرقان قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں وہ ترازو دے گا، تمہیں وہ سنس دے گا کہ تم صحیح اور غلط کو الگ سمجھ سکو گے، دیکھ سکو گے، تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. تو ہمارے پاس کہاں ہے وہ فرقان؟ ہم کہاں صحیح اور غلط کو بالکل آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، ان کو جانچ لیتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی خود پسندی کا یہ ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یحسب انہ یحسن صنعا، کہ وہ کرتا برائی ہے اور یہ اپنے تئیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھائی کریٹ کر رہا ہوں، اور یہ سب کی سب صرف انسانی انفرادی درجے پہ نہیں ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ لیول پر بھی ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا اور جناب میں تو صحیح. اور وَمِنْهَا أَن يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ، اور جو دوسرا درجہ ہے خود پسندی کا ایک اور، یعنی کہ یہ تقریباً امام علیہ السلام دو لوئسٹ ایکسٹریمز بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل خود پسندی کے نچلے ترین مراتب ان ٹو ڈفرینٹ ویز اور ٹو ڈفرینٹ ڈائمینشنز. ایک تو یہ ہے کہ انسان برا عمل کرے اور اس کو اچھا دیکھے اور یہ گمان کرے کہ میں اچھائی کریٹ کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان یؤمن العبد بربہ، کہ ایک بندہ اپنے رب پر ایمان لائے، فیمن علی اللہ عز وجل، اور اپنے ایمان لانے کا احسان اللہ پہ رکھے. یعنی میں نے یہ اللہ پر منیت کی اور احسان کیا کہ اللہ کی بات قبول کر لی، رسول کی بات قبول کر لی. وللہ علیہ فی المن، اور حالانکہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں خود پسندی کے حوالے سے جیسا کہ بیان کیا گیا ریاکاری میں بھی، کہ یہ تمام کی تمام صفات، جتنی بھی بری صفات ہیں انسان کی ذات میں، اس کے تین ڈفرینٹ لیولز ہیں. انسان کے اپنے اندر تین ڈفرینٹ لیولز. پہلا درجہ ہے ایمان اور معارف کے مقام پر خود پسندی، دوسرا درجہ ہے اخلاق اور صفات کے مقام پر خود پسندی، اور تیسرا درجہ ہے نیک اعمال اور افعال حسنہ پر عجب. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان اب اس بات پر اپنی پیٹھ ٹھونکنا شروع کر دے کہ میرے ایمان کا بڑا عالم معیار ہے، مجھے اتنی حقیقتوں کی معرفت ہے، میری معرفت اتنی گہری ہے، یا جیسے میں ان کے الفاظ کو پڑھ دیتا ہوں کہ میرے ایمان کی وجہ سے خدا کی مملکت میں وسعت یا دین خدا میں رونق پیدا ہو گئی ہے، اس درجے پر. یا اس کی ترویج شریعت یا واعظ و ہدایت یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا محراب و ممبر کی وجہ سے دین کی رونق بڑھ گئی ہے، یا مسلمانوں کی جماعت میں میرے آنے سے یا امام حسین کی مجلس عزاداری منعقد کر دینے سے دین کی رونق بڑھ گئی. میرے آنے سے مجلس کی رونق بڑھتی ہے، میرے آنے سے مسجد میں برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کس بنیاد پر؟ کہ میرا ایمان جو ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہے، میری معرفت بڑی ہائی لیول کی ہے، میں ایک اعلیٰ درجے کا عارف ہوں اور مؤمن ہوں. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ خود پسندی ہے کہ جس کی ہلاکت سب سے زیادہ ہے. صحیح ہے نا؟ اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے، اب اگر آپ ان باتوں کو نوٹ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب سے زیادہ مصیبت مومن کے لیے ہے. یعنی کافر و مشرق کے لیے اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں زندگی میں، اتنی توجہات اور اتنا زیادہ باریک بین ہونا، یہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے ضروری ہے. और इस बात से भी हम एग्री करेंगे कि ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बग़ैर सोचे समझे हो जाती हैं। यानी हम इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि जी मैं तो बाकी तमाम लोगों से बेहतर हूँ, मेरे पास तो ये क्वालिटीज़ और मारिफत और इल्म और फलां और फलां सबसे ज़्यादा है। जी, या इसी तरीके से बंदगान खुदा पर दीनी उमूर के सिलसिले में एहसान जताना, जिस पे कुरान करीम में सूरह बकरा में भी है कि ला तुब तलु फदकात बिल मन वल अवा, कि अपने सदक़े को मिन एहसान जताकर और अजियत देकर बातिल नहीं कर दो। यानी तुमने किसी के साथ नेकी की और अगर उस नेकी का एहसान जता दिया या उसकी वजह से दूसरे को अजियत दे दी या तकलीफ में मुबतला कर दिया, तो वह नेकी क्या हो जाएगी, वो सदका क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ला तुबतलु फदकात बिल मन वल अज़ा, तो कमजोरों और फकीरों की मदद करके उन पर एहसान जताना ये भी उजुब के पहले मरतबे में शामिल है। यानी जो सबसे डेंजरस है, जो ईमान और मारिफत के लेवल पर खुद पसंदी है। और ये मिन्नत गुजारी कभी इतनी मख्फी होती है कि खुद इंसान उसको नहीं समझ पाता, इसलिए बहुत बारीक बीनी के तकाजा करती है। ठीक है, जैसे कि पिछली हमने रियाकारी की हदीस में ये बयान आपको पढ़ के सुनाया था, उसमें कहा कि भाई आप इन्हें के किसी महफिल में बैठें और बहाने बहाने से आप मौजूए गुफ्तगू को उस तरफ क्यों ले आते हैं कि जिसमें आपकी तारीफ हो जाए। यानी इस बात पर, या जैसे कि आप लोगों के सामने ही क्यों नमाज शब के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं, या किसी ऐसी चीज के मसाइल दरियाफ्त करना या बयान करना शुरू कर देते हैं। यानी खुद अपने आप से इस बारे में सवाल करना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं।
हम ये सोचते हैं कि शायद हम किसी को फायदा
पहुंचा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पे सवाल करो कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में क्या है। ये भी नहीं, ये वही वो रियाकारी और खुद पसंदी है। खुद पसंदी है कि जनाब के फिर लोग मेरी तारीफ करें या मैं दूसरों की नजरों में बड़ा बन जाऊं, दूसरों से मुमताज हो जाऊं।
इसलिए वो इत्मीनान पैदा नहीं हो रहा।
ये तो कैच 21 हो रहा है। भाई यहाँ पे अगर उजूब से बच रहे हैं, तो वो जो हमने रियाकारी वाला मसला आपने बयान किया था कि वो सफ में नमाज में पीछे बैठेगा कि मेरे साथ कोई मुझे लोग मुत्तकी समझे, ये तो बड़ा मसला हो रहा है। मां खुद पसंदी से बच रहा तो हमारे रिया में शाम
तो रियाकारी और खुद पसंदी कनेक्टेड है ना, ये तो कनेक्टेड है।
नहीं,
देखिए बेसिकली बात वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स एक अमल करता है, जाहिर है कि तबलीग दीन भी लोग कर रहे हैं ना, तबलीग दीन में आपको इल्मी और अमली दोनों एतबार से बातों को बताना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान अपनी नेकी को शो नहीं करेगा, नेकी करके नहीं दिखाएगा, तो दूसरों को क्या समझ में आएगा। तो ये तो बेहतरीन अमल है, लेकिन जो आदमी ये काम कर रहा है उसे खुद अपने बारे में मुतवज्जे रहना चाहिए कि कहीं कोई दूसरी स्ट्रेंस तो नहीं चल रही। यानी मैं जब एक बात कर रहा हूँ या बार बार मैं लफ्ज़ मारिफत मारिफत इस्तेमाल कर रहा हूँ 10 दफ़ा, तो मेरी कहीं अंदर ये चीज़ तो नहीं है छुपी हुई कि लोग मुझे अहले मारिफत में शामिल कर लें।
ठीक है,
तो जी तो यानी इसमें और फरमा रहे हैं कि ये चीज जो है ये बहुत इंसान के लिए बायस हलाकत है इंसान के अंदर, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की चीजें हो। अच्छा, दूसरा मर्तबा क्या है कि यानी ये वो है कि इंसान अपने आप को अपनी सिफात की बुनियाद पर अपने आप को महबूब खुदा समझता है, खुदा के मुकर्रब बंदों में शुमार करता है, اگر کہیں اولیاء حق یا محبوبین الہی کا ذکر آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا ہے کہ میری صفات بھی یہ ہوں کہ یہ ہیں، اس قسم کی صفات میرے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسر نفسی کر کے اس کے خلاف اظہار کرے، ٹھیک ہے، کہ اس سے دوسرے جو ہیں، لیکن وہ کسر نفسی بھی اس نیت سے ہو کہ لوگ کہیں کہ نہیں نہیں آپ ایسے ہی ہیں۔
تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بہت مومن ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی مومن نہیں کہوں گا
یار۔ نہیں، اس پر میں آپ کو ایک نہیں، میں بھی اس کا آپ کو بالکل، میں کوئی نہیں اس کو خدا نہ خواستہ کسی مذاق میں لے رہا،
مطلب کوئی آپ سے کہہ رہا ہے آپ تو بہت نیک ہیں تو مطلب اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ یہ مت کہیں مثلا نیک نہ کہیں،
کیا ہزاروں ملین پیپل ہوتے
ہو گئے۔ نہیں سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار مثلا یہ مجھے نیک سمجھ رہا ہے،
ہم نہیں تو مومن بندہ،
ہاں مومن بندہ، تو اس کو کیا کہیں گے تاکہ ہمارا بھی وہ رہ جائے اور اس تک بات بھی پہنچ جائے کہ بھائی ہم ہر کوئی مومن نہیں ہوتا، یا مطلب کس طرح سے اس چیز کو ہم وہ کریں کہ اپنے اندر بھی تنبیہ ہو جائے ہمیں اور دوسرے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یار
لوگ بولتے ہیں جیسے میں تو گناہ گار ہوں۔
دیکھیں اب سنیں، یہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، بہت مشہور خطبہ ہے 191، جو میں نے کہا بھی تھا کہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ضرور پڑھ لیں، حمام کے ساتھ یہ خطبہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مومنین کی متقین کے اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ینظر الیہم الناظر فیحسبہم مرضی، کہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ مریض ہیں، ٹھیک ہے، وما بالقوم من مرض، لیکن وہ مریض نہیں ہوتے، ویقول لقد خولتوا، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کو آسیب چڑھ گیا ہے، کچھ خلط ملط ان کے ساتھ کوئی چیز، ولقد خالطهم امر عظیم، اور بے شک ایک امر عظیم ہے جو ان پر سوار ہو گیا ہے، جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ایک امر عظیم ہے جو ان پر سوار ہے، ان سے لا يرضون من اعمالهم القلیل ولا يستكثرون الكثير، اپنے اعمال میں سے قلیل پر راضی نہیں ہوتے اور کثیر کو بکثرت نہیں سمجھتے، فهم لانفسهم متهمون، وہ خود اپنے نفس کو متہم کرتے ہیں، اپنے نفس پر خود الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اور آپ اس چیز پہ غور کریں، اگر انسان ہر وقت خود اپنے نفس کے اوپر ایک چھڑی لے کے کھڑا ہو تو اس کے پاس اتنا فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے نفوس کے بارے میں غور کرے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا نہیں سوچ رہے ہیں۔ فہم لانفسہم متہمون ومن اعمالہم مشفقون، اور اپنے اعمال کی طرف سے ہیبت زدہ ہیں کہ نہ معلوم قبول ہیں نہیں ہیں، حق ادا ہوا نہیں ہوا۔ اب یہ آپ کے سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب ہے، اذا ذک احد منہم، اگر ان میں سے کسی کو صاحب تزکیہ قرار دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ تو بڑے با تزکیہ ہیں، خوف مما یقال له، تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کی طرف سے، یعنی ذرہ برابر اس میں کوئی پسندیدگی والی کیفیت نہیں آتی ہے کہ واہ کیا بات ہوئی میرے بارے میں۔ اگر کوئی اسے قابل تعریف تزکیے والا انسان قرار دیتا ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بات اس کے بارے میں کہی گئی، فیقول، اور کہتا ہے۔ اب یہ ہے گولڈ، جب پانچ فقرے ہیں نا امام علی علیہ السلام، بہت شاندار، انا اعلم بنفسی من غیری، وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے نفس کو دوسرے سے زیادہ جانتا ہوں، تمہاری نظر میں میں بات تزکیہ ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، وربی اعلم بی منی بنفسی، اور میرا رب مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے، اپنے غیر سے زیادہ میں اپنے نفس کا عالم ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے خدا مجھے اس پہ نہ پکڑنا جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. وجعلنی افضل مما یظنون, اور جو ان کے دلوں میں ہے مجھے اس سے برتر قرار دے دینا. یعنی آپ نے خوبصورت نقطے کو سمجھے کہ لوگ جب تمہاری تعریف کرتے ہیں زبان پر تعریف ہوتی ہے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں اس پر میری پکڑ نہیں کرنا, جو ان کے گمان ہیں مجھے اس سے افضل قرار دے دینا. وغفر لی ما لا یعلمون, اور میری مغفرت کر دے اس چیز کے بارے میں جس کو یہ نہیں جانتے. یہ
تو خیر اعلیٰ درجے کی بات, میں صرف اس
طرح مطلب یہ اوصاف متقین میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا, اور بالکل ایگزیکٹ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر کوئی تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تو دس از دا آنسر. جی
لیکن میں نے جو سوال تھا وہ اس پیرائے میں, یہ تو خیر بلند لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے ہم مثلا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں منافقین کی اس میں شمار ہو جاؤں گا. مثلا وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تم تو بہت مومن ہو, تم تو فلاں ہو, تو میرے اندر وہ کوئی اوصاف نہیں ہے, تو اس میں کہیں میرے نفس میں.
تو یہی تو بات میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے یہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ بھائی یہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کو کیا پتا.
لیکن اس سے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا.
نہیں, اس کو آپ کہیں نہ کہیں اس سے مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی ہمارا جاننے والا ہے. مثال کے طور پر کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں نا, کہ اگر کوئی ہمارا جاننے والا ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے.
وہ اس کو بھی ان کے ساری سمجھے,
ٹھیک ہے وہ سمجھے وہ اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. کہیں کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں, اور اگر نہیں کہہ سکتے تو ٹھیک ہے پھر انسان اپنے دل میں تو یہی بات کہنا جو امام علی علیہ السلام جو بات.
خدا میری پکڑ اس پہ نہ کرتا ہے.
اور ایک کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب تو کچھ نیم اگر سامنے آ گیا آپ تو بڑے مومن ہیں, بڑے اچھے ہیں,
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی پرابلم میں آ جائیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے, بلکہ ایک حدیث ہے, حدیث کا ہی فقرہ ہے, البلاء للولا, یعنی بلا کس کے لیے ہے؟ اہل ولایت کے لیے. تو وہ اس بلا کی بنیاد پر یہ نہیں سوچتے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میں اس پرابلم میں ہوں, بلکہ کہتے ہیں البلا للولا. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اہل ولایت میں سے ہوں. تو یعنی دیکھیں ان تمام باتوں کا جو اصل وہ ہے نا, انہیں کہ نچوڑ ہے, اصل جو نچوڑ ہے کہ ہم بار بار پلٹ پلٹ کے ریکرنگ اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں اور آ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو پکڑیں, کیسے ان چیزوں کو دور کریں. تو جتنا یعنی کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے اب تک پریکٹیکلی, وہ یہ ہے کہ اگر انسان واقعاً حق کے رستے پر آگے چلتا ہے اور بڑھتا ہے تو جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے نا, وہ خود انسان کی اپنی ذات میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اپنی ذات کے آئینے میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں, کیا ہیں, کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور اس میں جو جیسے میں ابھی میں نے وہی امام حسین علیہ السلام والی مثال آپ کو دی اور بات بتائی کہ یعنی اس کا جو ٹاپ موسٹ لیول ہے, پرفیکٹ لیول کیا ہے, وہ یہ ہے کہ غیر خدا کی طرف سے آنے والی کوئی پرابلم انسان کو خدا سے الگ نہیں کر سکتی یا پردہ نہیں بن سکتی. یہ ہے یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ اس میں کربلا کے اس میں اگر آپ ایک جملے میں اس پورے بیہیویئر کو سمیٹنا چاہیں تو اس کا نتیجہ یہ کہ غیر خدا کی طرف سے آنے والے مسائل کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ظاہراً بزرگ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ انسان اور خدا کے درمیان پردہ نہیں بن سکتے. یہ ہے اصل انسان. اور کیوں نہیں بن سکتے؟ مطلب ریزننگ کے لیول پر ریزننگ کمپلیٹ ہے یہاں پہ. اس لیے نہیں بن سکتے کہ جو کچھ بھی غیر از خدا ہے اس کی اگر میکسیمم لیول تک پہنچ ہے تو وہ انسان کا جسم ہے. اور خدا کہاں پر ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے. اور اقرب ہے نہ کہ قریب. اقرب کا مطلب بے انتہا نزدیک، مبالغہ ہے قریب کا. یعنی یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ نزدیک تر ہیں رگے گردن سے، بلکہ بہت زیادہ نزدیک ہیں. تو اگر ہم اپنے اندر اس ہستی کی قربت کو دیکھ رہے ہیں اور پا رہے ہیں تو باہر والی چیز تو زیادہ سے زیادہ جسم پر ہی اثر انداز ہو سکتی ہے نا، اس سے اس کے اندر تو نہیں گھس سکتی. یعنی اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں تو میرے قلب کو تو کوئی نہیں ٹچ کر سکتا نا، ہے یا نہیں؟ تو یعنی یہ جو کربلا کا امام، ظاہر ہے کہ تمام معصومین ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے، حضرت ایوب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جب یعنی آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج ہے اور پوری قوم چیخیں مار رہی ہے کہ اب آپ نے ہمیں مروا دیا، تو اس اطمینان کی منزل پر ہیں، کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدینی. تو یعنی کہ اصل اس کا جو سلوشن ہے نا، اگر آپ کہیں سلوشن کیا ہے، سلوشن اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائیں کہ خدا ہمیں اندر ملنا، خدا سے ہماری ملاقات ہمارے اندر ہونا شروع ہو جائے. یہ سلوشن ہے. تو دین ہی از دا گائیڈنگ لائٹ، پھر وہ آپ کا نور ہے اور وہ نور آپ کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے، باہر والی چیزیں اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو تقریباً ہمیں شہداء کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی جو شہداء حقیقی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو دے دیں، اپنی زندگی کو قربان کر دیں، اس جگہ پر اس مقام و مرحلے پر آنے کے باوجود مطمئن رہیں، خوش رہیں. تو وہ بات یہ کہ وہ اپنے اندر جب آپ اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو دیٹ از سو ڈیلائٹ فل اور سو مچ سودنگ، اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہے، اتنا انسان کو مسکن کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ نور خدا جو انسان کے قلب میں جب روشن ہو جائے، تو پھر باقی تمام چیزیں، باہر والی جتنی چیزیں ہیں نا، پھر وہ ٹھیک ہے آپ کو ظاہری طور سے متاثر کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی کو نہ بریک کر سکتی ہیں، نہ توڑ سکتی ہیں، نہ منتشر کر سکتی ہیں. تو یہی ہے، یعنی مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حال سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے رہیں، باتیں تو ڈیفینیٹلی حل نہیں ہیں. باتوں سے تو آپ ایک چیز کو تھوڑا بہت سمجھ ہی سکتے ہیں، جان ہی سکتے ہیں. اچھا، تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ ایمان یا اعمال کی بنیاد پر خدا سے صلے کا طالب ہو اور اپنے کو ثواب کا مستحق سمجھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو تین چار اب جو کوالٹیز بیان کر رہے ہیں نا، یہ وہ ہیں. کون سی؟ کہ جہاں پر ایمان، انسان ایمان کی بنیاد پر خود پسندی کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کلیئر کر دوں کہ اس میں وہ تین درجات نہیں ہیں ابھی، کہ پہلا درجہ ایمان کی خود پسندی، دوسرا درجہ اخلاق کی خود پسندی، اور تیسرا درجہ اعمال کی خود پسندی. تو ایمان کی خود پسندی کے چار انسٹنسز بیان کر رہے ہیں. تو پہلا انسٹنس اس کا کیا تھا؟ کہ انسان اپنی اچھی خصلتوں کی بنیاد پر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میری وجہ سے دین کا کاروبار چل رہا ہے، میری وجہ سے دین کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، میری نیکیاں ہیں، کہ جس کا بوجھ اللہ کے بندوں کے گردن پر ہے. دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں اہل ولایت اور اہل معرفت اور نعوذ باللہ جو کہا گیا کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں تو میں بھی انہی میں سے ہوں, یہ خیال کرنا شروع کر دے. تیسرا درجہ یہ ہے اسی میں ایمان کے حوالے سے کہ خود پسندی کا, کہ وہ اپنے کو مستحق ثواب سمجھنا شروع کر دے. یہ بڑی گہری بات ہے. یہ یعنی جو مؤمن حقیقی ہے وہ اس بات کی طرف دھیان یا یقین نہیں رکھتا کہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ میں صاحب ایمان ہوں تو خدا مجھے دنیا میں عزت دے اور آخرت میں بلند رتبہ عطا کرے. یعنی اس چیز کے بارے میں بھی یہ بھی ایک خود پسندی کی کیفیت ہے. دیکھیے ثواب, یعنی انہوں نے جو, اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ ویسے تو واقعہ قرآنی نہیں ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میری یہ نیکی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول, اگر میری یہ نیکی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے تو خدا میرے اس مسئلے کو حل کر دے. تو وہ ایک الگ چیز ہے نا, یعنی خدا کے وہ الگ بات ہے. میں لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ کیونکہ میں نیکوکار کی تو بات نہیں آ رہی, صاحب ایمان ہوں تو لہٰذا خدا پر ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت دے اور آخرت میں بلند رتبہ عطا کرے. یہ تو بالکل الگ بات ہے. یہ امیدوار ہونا تھوڑی ہے, یعنی خدا کی رحمت کا امیدوار ہونا ایک الگ بات ہے. اچھا دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں بھی جس طرح اشارہ کیا ہے کہ حقیقتاً انسان بندگی کی بنیاد پر اپنے عبد سے امیدوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ یہ, یعنی جیسے اس کی مثال لے لیں, والدین کے حوالے سے مثال لے لیں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ بھی آگے مانگتا ہے, وہ آپ سے کچھ بھی سوال کرتا ہے. اب ایک دن وہ آپ سے آگے کہے کہ دیکھیں میں نے جو ہے آپ کی فلاں بات مانی تھی تو اب اس کی وجہ سے آپ مجھے یہ دیں. آپ اپنے دل سے سوچ کے بتائیں آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کبھی؟ چہ جائے کہ اس نے دو دن پہلے بدتمیزی کی ہو اور آج آ کے وہ آپ سے کہے کہ پلیز میرا یہ مسئلہ حل کر دیں, مجھے یہ چیز دے دیں, لیکن آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ بحیثیت اولاد مجھ سے مانگ رہا ہے, صحیح ہے نا؟ تو یہ اس چیز کی طرف امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ تعلق نہیں ہے انسان کا خدا سے بلکہ عبدیت ہے, عبد و معبود والے تعلق کو اسٹرانگ کرو. یعنی وہ میرا معبود ہے, میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میرا رازق ہے, میں جاؤں گا تو اسی کے پاس جاؤں گا اور کہاں جاؤں گا. مطلب اچھا برا ہونا ہے وہ دوسرا میٹر ہے کہ یقیناً میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اچھا بن کے, اطاعت گزار بن کے, فرما بردار بن کے جاؤں خدا کی بارگاہ میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اطاعت گزاری اور فرما برداری کو خدا سے ٹریڈنگ کر ذریعہ بناؤں, کہ ہمیشہ ہم کو ایک بات خدا کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے جتنی میری سکت ہے میں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جو معبود اور رب ہونے کی حیثیت سے جو آپ کر سکتے ہیں میں اس کی آپ سے توقع رکھتا ہوں. میں کوئی اپنی نماز آپ کے پاس اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ کر دیں یا وہ دے دیں, یہ بات ہی نہیں ہے, یہ سرے سے یہ کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. اب اس پوائنٹ کو پک کر رہے ہیں کہ یہ والی بات نہیں ہے ہمارے پاس یا ہمارے ذہن میں اور ہماری فکر میں اس قسم کی کوئی چیز کہ جناب میں نے جو ہے وہ خدا سے. اب میں آپ کو اسی پر ایک آیت سنا کے اور بات ختم کروں. قرآن کریم نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا جو میں نے تقریباً 2-3 سال پہلے پڑھا بھی تھا. اس کا ایک حصہ آپ کو سنا دوں کیونکہ اس سے بہت ریلیونٹ ہے اس خود پسندی والے اس پہلو سے. اور سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے فرام ورس نمبر 32 اینڈ آن ورڈز کہ دو مردوں کی مثال ان کے سامنے بیان کر دو. اور یہ دیکھیں وہی ہے, واقعہ ہے لیکن واقعے کے پیرائے میں ہدایت ہے اور بیان حق ہے. کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے قرار دیے تھے دو باغات, اس میں سے عنب کے وحف, عنب جو ہے وہ انگور کے باغات, اور اس کو گھیر دیا تھا کھجوروں سے, اور ان کے درمیان زراعتی نے بے تحاشا بہترین زراعت اور باغات اور جو بہترین فصل لاتے تھے ان میں نہریں بھی جاری تھیں سب. وَكَانَ لَهُ ثَمَر, اور وہ جو تھا وہ اس کا پھل اور ان سب چیزوں کا مالک تھا یا اس کی پوزیشن میں تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ, تو اس کا دوسرا دوست جو تھا, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا یا اس کے ساتھ موجود تھا, اس سے کہنے لگا, انا اکثر منکا مالا واعز نفرا. اس کا دوسرا دوست وہ نہیں تھا, اتنا مالدار نہیں تھا جتنا, کہنے لگا میں بکثرت ہوں, میں بہت زیادہ رکھتا ہوں تمہارے مقابلے میں کیا مال, واعز نفرا, اور میں باعزت ہوں نفری کے بارے میں, یعنی میرے بہت لوگ ہیں میرے ماتحت, اور مال میں میں بہت بکثرت ہوں تمہارے مقابلے میں. یہ وہی انہیں کہ ایک خود پسندی والی چیز, خود پسندی کیا بلکہ یہ تو تکبر کی حد میں جا رہی ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, یہ بھی قرآن کا ایک بہت اہم میسج ہے کہ کوئی شخص اپنے سوا نہ کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے نہ اچھائی کرتا ہے. بہت کلیئر میسج ہے یہ قرآن کریم کا, بہت کلیئر ہے. یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو اچھائی یا برائی, حقیقتاً اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہو, اور دوسرے تک بہت تھوڑا سا پہنچتا ہے. یعنی ہم کہیں کہ اگر 90% ہے تو وہ سب کا سب خود ہی ریسیو کرتے ہو. تو جب اس نے یہ بات کہی کہ میں تم سے, تو اس نے اس کو کچھ نہیں کیا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. جو اس تکبر و خود پسندی میں مبتلا تھا یہ خود اپنے نفس پر ظالم تھا اس حالت میں. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن, اب یہ وہ جملہ ہے کہ جو اس سے ریلیونٹ ہے, قَالَ مَا أَظُنُّ, کہ میں گمان نہیں کرتا, ان تبید حاضی ابدا, کہ یہ جو میرا باغ اور میرا سرمایہ ہے یہ کبھی بھی ختم ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ نفس مسولہ ہے یا نہیں ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ایک باغ مثال کے طور پر پچھلے 20 سال سے تمہارے پاس ہے, 50 سال سے تمہارے پاس ہے, تو اس کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی یہ باقی رہے گا, جبکہ تم دنیا میں اپنی نظروں کے سامنے اتنی چیزوں کو اجڑتے ہوئے دیکھتے ہو؟ یہ نفس مسولہ ہے. ما, اور اسی لیے لفظ کیا استعمال کیا قرآن کریم نے, ما اظنو, ظن کسے کہتے ہیں, ذوئے اور نون گمان کو, یعنی میرا گمان نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کبھی بھی ختم ہوگا, تو گمان ہے. وما, اور اب دوسری دیکھیں جو یہ جملہ انہوں نے کہا نا کہ میری نیکی کی وجہ سے خدا کو کیا کرنا ہے, کہ دنیا میں مجھے باعزت رکھے اور آخرت میں مجھے باکرامت کرے. وما اظن, اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں, الساعت قائمت, کہ ساعت یا قیامت قائم ہوتی ہے, ہونے والی ہے, ولئن رددت الی ربی, اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو یقیناً جو میرے پاس ہے اس کے بدلے میں اس سے اچھا پاؤں گا. یہ مینٹیلٹی آپ کو سمجھ میں آ گئی جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ خود پسندی کا یہ کون سا معیار ہے. اچھا, اور اس میں کہ وما اظن الساعت قائمتا, کہ میں اس بات کا گمان نہیں کرتا کہ ساعت قائم ہوگی, کیونکہ ساعت میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے, قیام حساب کتاب ہے. میکسیمم میکسیمم لوگ جو قیامت کا, جو آج کل کی دنیا میں بھرمار ہے انسانوں کی کہ کچھ نہیں ہے اور سب ختم ہے اور موت کے بعد زندگی تمام ہے, حالانکہ انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے کہ اس پر جو ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, میں نے بھی شروع میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمیں خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ انسان کی نیکی اور بدی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی میں نے کئی مثالیں دے کے اس بات کو سمجھایا تھا کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے گرمیوں کے اندر جو روزے رکھے ہوں گے آج بھی اس کی لذت آپ اندر محسوس کرتے ہیں. اگر سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے نماز شب پڑھی ہے یا سردیوں میں فجر پڑھی ہے آج بھی اس کی لذت آپ کے پاس موجود ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ دھوکا کر دیا ہے, جب بھی یاد کرتے ہیں اذیت و تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ بالکل یعنی انڈینائبل فیکٹ ہے کہ انسان کی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وہ چیز ختم ہوتی ہے جس کا تعلق جسم سے ہے. جتنا کھانا کھایا وہ سب ختم ہو گیا, جتنا مزیدار بستروں پہ لیٹ لیٹ کے سوئے وہ سب ختم ہو گیا, لیکن جن تمام چیزوں کا تعلق انسان کی روح اور جان اور نفس سے ہے وہ سب باقی رہتی ہیں. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان پیرش ہو جانے والا, ختم ہو جانے والا نہیں ہے. انسانی وجود ضائع ہو جانے والی کسی چیز کا نام نہیں ہے. لیکن کیا ہے, ساعت قائم ہوگی یہ مجھے گمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حساب نہیں دینا چاہتا. میں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہوں, لیف جرا امامہ, سامنے کا راستہ کھلا رہے, سامنے سے آگے مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہو, ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہو. تو آپ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ مینٹیلٹی جو بالکل ریئل ہے, اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ ایسے افراد جو اہل ایمان ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ایمان کی وجہ سے گویا کہ خدا پر واجب ہو گیا ہے کہ دنیا میں مجھے عزت دیتا رہے, اور جب آخرت میں اپنے پاس بلائے تو کرامت عطا کرے اور اس سے زیادہ با کرامت کرے. ٹھیک ہے. اور چوتھا درجہ اس بات کا, یہاں بھی میں ایک چیز آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان کی بنیاد پر غیر مومنین سے اپنے کو ممتاز اور بہتر سمجھے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اپنے ایمان کی بنیاد پر غیر مومنین سے اپنے آپ کو ممتاز اور بہتر سمجھے. یعنی اگر کوئی مومن ہے, جیسے پاکستان میں کیونکہ یہ مسائل کافی ہوتے ہیں نا, میں نے تھوڑا سا لوگوں کو خبردار کیا تھا لیکن وہ لوگوں کو بہت عجیب سی لگی یہ بات. نے کہا کہ بھائی, اور ایک وہاں پر مسجدوں میں خاص طور سے جو لوگ نمازی حضرات ہیں نا, وہ یہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جوان ہیں, یہ شب عاشور آتے ہیں, یہ ماتم داری کرتے ہیں اور شب داری کرتے ہیں اور نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا مت, ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھائیں لیکن اس طریقے سے مذمت نہیں کریں, ایسے برائی کے اس سے ذکر نہیں کریں. تو ان لوگوں کو عجیب سے لگی بات. میں نے کہا کہ دیکھیں, ایک بات ہے کہ جو شخص اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے آگے رات جاگ رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, عین امکان ہے, قوی امکان ہے کہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے, تبھی وہ یہ کام کر رہا ہے. اور اگر کسی دل میں واقعاً امام حسین جیسی کسی شخصیت کی محبت ہے تو وہ دل پاکیزگی رکھتا ہے اپنے اندر، کیونکہ پاکیزگی کی محبت جو چیز کلن نجس ہے اس میں نہیں آتی ہے. تو دعا کریں اس کے لیے، اس کو اگر سمجھانا چاہیں، لیکن یہ مذمت نہیں. آپ کہتے ہیں بڑے سخت جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے کہ جو نمازی، کہ یہ تو بس. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان سے وابستہ خود پسندی کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان کی بنیاد پر غیر مومنین سے اپنے کو ممتاز اور بہتر سمجھے، اور دیگر مومنین سے اپنے آپ کو ایمان میں زیادہ جانے. یعنی اگر کسی مومن سے ملاقات کرے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ آئے کہ میرے ایمان کا مرتبہ اس کے ایمان سے برتر ہے. اگر کسی غیر مومن سے ملاقات کرے تو اس نظر سے اس کو نہ دیکھے کہ اللہ اس کو ہدایت کرے. اور ایک چیز بلکہ اور بھی آپ اس زندگی میں دیکھیں، یعنی کہ ٹھیک ہے، یعنی اس نظر سے نہیں بلکہ فوراً کیا جو میں نے بھی آپ کو مثال دی، یہ ایسے ہیں
جیسے مان لو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی جو ہے نا مطلب اس میں غلط چیز ہے، تو کہ مطلب اس کو لے اپنے برابر کرنے کے لیے لیول میں
دیکھیں بات نہیں نہیں اصل پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ غلط کو صحیح کر دیں یا غلط کو صحیح قرار دے دیں.
اس چیز کو اندر سے جیسے یاد ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں میں یہ نہیں کرتا، یہ غلط کام کرتا ہے، تو میں تھوڑا اوپر ہو گیا، تو مطلب اس کا لیول میں کرے کہ یہ میں برابر، تو اس کو بھی ہدایت
دے، مجھ کو بھی ہدایت. جی لیکن یہاں پر بات جو ہے نا وہ اس سے ہٹ کے ایک بات ہو رہی ہے، وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں بالکل کلیئرلی دیکھیں کہ وہ اس میں پرابلم ہے، کلیئرلی نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ بھئی ہم مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے اور ہمیں نظر آ رہے ہیں ایسے نوجوان نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک کلیئر ہے نا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. لیکن اگر اس بنیاد پر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاؤں تو اس چیز کو خدا کس میں شمار کرے گا؟ عجب میں شمار کرے گا. یعنی مجھے اس بات پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے کہ اگر کسی کو بے ایمانی کی حالت میں بھی دیکھوں، ٹھیک ہے، نہیں کہ جیسے مادی اعتبار سے بھی، کہ اگر میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں، میں کسی شخص کو بغیر ٹانگ کا دیکھتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تعریف کرنی چاہیے کہ میں چل سکتا ہوں، میں دوڑ سکتا ہوں، میں بھاگ سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ یعنی کہ شکر ادا کریں، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس معذور شخص کو تکلیف کی حالت میں دیکھ رہا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو یہی رویہ وہاں بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کسی ایسے شخص کے مقابلے میں کہ جو ایک کھلم کھلا غلط کام کر رہا ہے یا ایمان میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اکڑ جاؤں، بلکہ کیا ہے، سب سے پہلے شکر خدا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس ایمان کی حالت پر ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اس کو جتنا بہتر کر سکتا ہوں اس کی کوشش کروں.
اب جیسے ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، تو دعا میں کیا ایسا نہیں ہے نا کہ جیسے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذرا اس سے
ہارے ہیں، یہی بات ہے نا، یہی بات ہے.
میں مطلب میں بھی کچھ نہیں ہوں، اس کو بھی ہدایت
کر، یہی اصل بات ہے نا، یہی اصل بات ہے کہ انسان کے اندر جب کسی کو اپنے کے مقابلے میں نیچا دیکھے تو اس وقت خود پسندی کا شکار نہ ہو، یہ اصل پوائنٹ یہ ہے.
تو اب اس کو جو ہے نا مطلب ہمیں اس کو اس کا سولوشن،
نہیں سولوشن تو وہی ایک ہی ہے کہ انسان اگر یعنی کہ جتنا اپنے آپ کو حق سے قریب کرتا جائے گا، خدا سے قریب کرتا جائے گا، خدا کی معرفت حاصل کرتا جائے گا، نور خدا اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا جائے گا، تو یہ تمام مسائل ہیں.
نہیں جیسے ابھی